گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبيت سنة الاعتكاف. مكي مدني تاجدار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، آج فرض علوم کورس کی اس نشست میں جو ہمارا موضوع ہے وہ مسافر کی نماز کے احکام. تو آج انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق ہم سنیں گے. وقتاً فوقتاً ہمیں آپ کو اپنے شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کی حاجت پڑتی رہتی ہے، کام کاج کے سلسلے میں یا ویسے ہی زیارت و ملاقات کے حوالے سے، یا مبارک سفر، سفر حرمین شریفین کسی کو نصیب ہوتا ہے تو اس حوالے سے اس کا کہیں مکہ مکرمہ میں قیام ہوتا ہے تو کہیں مدینہ منورہ میں حاضری ہوتی ہے. تو یوں اپنے وطن، جو اس کا یہاں وطن اصلی ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ مستقل پیمانے پر رہائش پذیر ہوتا ہے، اور اس جگہ سے آگے کسی اور مقام کی طرف اس کا جانے کا کہ رہائش میں یہاں عارضی ہے، دوسری جگہ رکھوں گا، یہاں عارضی ہے، ایسا ذہن نہیں ہوتا. مستقل پیمانوں پر وہ اپنے کسی ایک مقام پر رہ رہا ہوتا ہے تو وہ مقام اس کا وطن اصلی. تو اپنے وطن اصلی سے انسان مختلف جگہوں کی طرف دنیاوی اغراض یا دینی مقاصد کے تحت وہ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کے اس کے بارے میں احکامات ہیں، ان احکامات کے مطابق اس کو نمازیں ادا کرنی ہیں، ان احکامات کے مطابق اس کے لیے روزوں وغیرہ میں بھی کچھ رخصتیں مل جاتی ہیں. تو اس وقت ہمارا جو بالخصوص موضوع وہ ہے مسافر کی نماز. تو مسافر کی نماز کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے نماز میں قصر کرنے سے متعلق. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایزا دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے کہ بعض نمازوں میں تمہیں قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کافروں کی طرف سے ایزا پہنچانے کا اندیشہ ہو, تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. تو اس آیت کریمہ میں جو کفار کے خوف کا بیان ہے کہ اگر تمہیں کفار کا خوف ہو ایزا پہنچانے کا تو تم نمازوں میں کچھ نمازوں میں قصر کرو, تو اس حوالے سے یہ قصر کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے کہ کفار کا خوف ہوگا تبھی قصر کا حکم ہے, اور اگر سفر کے دوران کفار کی ایزا رسانی کا خوف نہ ہو تو اب قصر نہیں بلکہ پوری پوری پڑھی جائے. تو یہ جو ان خفتم والا جو کلام ہے کہ اگر تمہیں کفار کی طرف سے ایزا پہنچانے کا اندیشہ ہو تو پھر تم نماز میں کچھ نمازوں میں قصر کر لو, تو یہ خوف والی بات یہ شرط نہیں ہے. ظاہر کلام سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے, لیکن اس ان خفتم کو شریعت مطہرہ نے نماز میں قصر کے لیے شرط لازم قرار نہیں دیا. تو ایک خاص ایک موقع تھا کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو خوف لاحق ہوتا تھا سفر کے دوران, مدینہ منورہ سے جب وہ باہر کی طرف سفر کرتے تھے تو کفار کی جانب سے اس میں ایزا پہنچانے کا ایک خوف ہوتا تھا. تو اس خوف یعنی ایک مسافر کے لیے ایک یہ سبب بھی بنا خوف جو نماز میں قصر کا باعث ہوا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے. چنانچہ اسی حوالے سے صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اس قسم کے بارے میں مکالمہ مذکور ہے. چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم تو اس وقت امن میں ہیں, یعنی اب ہمیں مسلمانوں کو اب کوئی خوف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک طویل عرصے تک رہا. تو اس طویل عرصے میں مسلمانوں کی فتوحات ہوتی رہیں اور دشمنان اسلام زیر ہوتے رہے. تو حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, اب تو ہم امن و امان میں ہیں, تو لہذا کیا نماز پڑھتے ہوئے اب ہم مکے سے مدینہ سفر کریں, یا مدینہ منورہ سے مکے کی طرف سفر کریں, یا مدینہ سے طائف کی طرف, تو کیا اب بھی ہمیں نماز میں قصر کرنی ہوگی جبکہ اب یہ سارے علاقے فتح ہو چکے ہیں, اور اس طرح مسلمانوں کو اب کوئی کفار سے خوف نہیں رہا. تو اس پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہنے لگے کہ جو تعجب آج تمہیں ہو رہا ہے ایسا ہی تعجب مجھے بھی ہوا تھا, اور میں نے اپنے اس تعجب کا اظہار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا کہ اب تو ہم یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں ہی امن و امان قائم ہو چکا تھا, کفار مغلوب ہو چکے تھے اور مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا, اور مکہ مکرمہ میں جو کفار کی بڑی طاقتیں تھیں وہ سب پامال ہو چکی تھیں, تو اب تو امن و امان کا دورہ ہے, تو کیا اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے. نماز جو ظہر عصر اور عشاء ان کے جو چار چار رکعتیں فرض ہیں, تو ان چار رکعتیں فرضوں کو چار کے بجائے دو دو رکعتوں کے مطابق ادا کرنا یہ قصر کہلاتا ہے. تو اس قصر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ چار رکعتیں اسی نے فرض فرمائی تھیں، پھر وہی اپنے بندوں کو چار کے بجائے دو رکعتوں کا مکلف بنا دیتا ہے، یعنی مسافر شرعی کو۔ تو اب اس نے چار کی جگہ دو رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک صدقہ ہے، ایک ہمیں نعمت نصیب ہوئی ہے۔ اور ابتداءً کتنی نمازیں ہم پر رکعتوں کے اعتبار سے، جو پانچ نمازیں فرض ہیں، تو ان پانچوں نمازوں میں کتنی کتنی رکعتیں ہم پر لازم ہوئی تھیں، تو اس کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نماز دو رکعت فرض کی گئی، یعنی جو بھی نمازیں ہیں وہ دو دو رکعتیں کر کے فرض کی گئیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ظہر، عصر اور عشاء ان میں دو دو رکعتوں کا اور اضافہ ہو گیا، تو اب وہ ظہر دو کے بجائے چار پڑھے جانے لگیں، عصر دو کے بجائے چار، اور عشاء بھی اس طرح دو رکعتوں کے بجائے چار اب پڑھی جانے لگیں، اور سفر کی نماز اسی پہلے فرض پہ چھوڑی گئی۔ یعنی ہم جو نماز میں قصر کرتے ہیں حالت سفر میں، تو یہ گویا کہ ابتداءً دو دو رکعتیں ہی ہم پہ لازم ہوئی تھیں، تو گویا حالت سفر میں ہم اپنی اصل پرانے حکم پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ پھر یہ بھی رب کا کرم دیکھیے کہ ہم چار رکعتوں کی جگہ ہم دو رکعتیں مسافر ہونے کی حالت میں قصر کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ثواب، ایسا نہیں ہے کہ چار رکعتوں پر جو ثواب تھا یا ثواب ملتا ہے وہ ہم قصر کریں گے تو آدھا کر کے نصف دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز سفر کی دو رکعتیں مقرر فرمائیں اور یہ پوری ہے، کم نہیں ہے، یعنی دو رکعتیں جو حالت سفر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پوری ہی ہیں، کم نہیں ہیں، یعنی اگرچہ بظاہر دو رکعتیں کم ہو گئیں مگر ثواب میں یہ دو رکعتیں چار ہی کے برابر ہیں۔ تو سفر کی حالت میں دو رکعتوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ ارشاد فرمایا، لیکن ان دو رکعتوں کا ثواب وہ چار کے مقابلے میں کم نہیں ہے۔ تو ہم دو رکعتیں ہی پڑھیں گے، لیکن ہمیں ظہر، عصر اور عشاء کا جو کامل ثواب ہے وہی حالت سفر میں قصر کرنے کی صورت میں نصیب ہوتا ہے۔ اب شرعی سفر کس کو کہیں گے؟ تو آواز آئیے 92 کلومیٹر۔ تو یہاں ماشاءاللہ علم سیکھنے والے اسلامی بھائی، علم دوست، یہ علم دوستی ہی ہے جو آپ سب کو یہاں پر اس وقت جمع کیے ہوئے ہیں، تو مختلف مقامات سے اسلام میں یہاں آئے ہیں اور علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت، سنتیں سیکھنے کے جذبے کے تحت یہاں فیضان مدینہ میں قیام، پھر مختلف علاقوں میں مدنی قافلوں کے حوالے سے سفر ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال شرعی جو مسافت ہے، یعنی جتنی مقدار سفر کرنے کی صورت میں ایک آدمی مسافر ہو جائے گا، تو اس کی پیمائش ہے 57.5 میل، جس کو اگر ہم کلو میٹر میں جب کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 92 کلومیٹر یہ بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے مقام اقامت، یعنی جہاں وہ مکین ہے، مقیم ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اس وطن اصلی سے اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر کی مسافت دور کسی دوسرے شہر یا گاؤں کی طرف سفر کرے گا، تو اس کا یہ جو سفر ہے، یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد اگر فاصلہ ہے، تو یہ سفر اس کا سفر شرعی کہلائے گا، اور یہ آدمی اس سفر کے دوران مسافر رہے گا۔ اب مسافر انسان کب ہوگا؟ مسافر نہیں، ایک سفر کا آغاز تو ہے، اس کا پلان ہے، مثال کے طور پہ کراچی باب المدینہ کا کوئی رہنے والا ہے، اور اس کو باب الاسلام سندھ حیدرآباد کا سفر کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کراچی کا مقیم، یہاں کا پیدائشی، یہاں کا رہائشی، اس کو کسی بھی غرض سے حیدرآباد کی طرف سفر کرنا ہے، تو حیدرآباد اور کراچی کے مابین جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 150 کلومیٹر کے قریب قریب بنتا ہے، جیسے زیادہ ہوگا. تو اب یہ کراچی سے حیدرآباد کی طرف جانے والا، چونکہ 92 کلومیٹر سے زیادہ مسافت ہے دونوں شہروں کی آبادی کے درمیان، تو اب کراچی کا رہائشی جب حیدرآباد کی طرف جائے گا تو اس کا یہ حیدرآباد کا سفر سفر شرعی ہے. اب یہ سفر کس وقت، یعنی سفر جب اس نے سامان باندھنا شروع کیا، ذہن بنا لیا کہ اب میں حیدرآباد کی طرف جا رہا ہوں، بس تیاریاں شروع کر دیں، اور مثال کے طور پہ صبح سے تیاری شروع کر دی اور کپڑے استری یہ سب کچھ اس کے ہو رہے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت اس کو اپنے کراچی ہی میں، اپنے علاقے میں ہی ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، ظہر پڑھ رہا ہے، تو سفر کا ارادہ کرتے ہی، سفر کا ارادہ کرتے ہی اس کو نماز میں قصر کا حکم نہیں ملے گا. یعنی جس وقت سفر کا ارادہ ہو گیا تو اسی وقت سے اب یہ نماز میں قصر کرے، ایسا نہیں ہے کہ اب جو ظہر پڑے گا یہ تو یہ 2 رکعتیں پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ اب یہ سفر کی نیت سے حیدرآباد جانے والا شخص اب یہ اس وقت سے مسافر کہلائے گا، اور اسی وقت سے اس کو نمازوں میں قصر کا حکم ہوگا کہ جب یہ اپنے کراچی کی حدود سے نکل جائے، جو کراچی کی جو آبادی ہے اس آبادی سے جب یہ باہر ہو جائے گا، تو اگر شہر میں ہے تو شہر سے باہر ہو جائے، اگر گاؤں میں رہتا ہے تو گاؤں کی آبادی سے باہر ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اس طرح جب وہ اپنی آبادی، اپنے شہر یا اپنے گاؤں کی آبادی سے باہر نکل جائے گا تو اب اس کے لیے نماز میں قصر کا حکم ہوگا. اور شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہو جائے. جیسے کراچی، کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کے اندر کافی علاقے، بڑے بڑے علاقوں پر مشتمل یہ ایک شہر ہے، اور کراچی کے مضافات میں، کراچی کے کنارے کنارے پر بھی کافی گوٹھ موجود ہیں. تو اگر کوئی کراچی سے مثال کے طور پہ یہاں کھارا در کا رہنے والا ہے، تو کھارا در کا رہنے والا اپنے علاقے سے، کھارا در سے نکل گیا تو مسافر بنے گا، ایسا نہیں ہے. ابھی وہ کراچی کے اندر ہی ہے، ابھی اس کو ٹول پلازا کے قریب قریب سہراب گوٹ تک پہنچنے میں اس کو تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے. تو ابھی کھارا در سے چلنے والا وہ یہاں فیضان مدینہ بھی، سیوک سینٹر، پھر آگے جا کے گلشن، پھر سوراب گوٹ، اس کو پہنچنے 20 کلومیٹر تقریباً یہ فاصلہ بن جاتا ہے. تو 20-25 اتنے کلومیٹر یہ اپنے شہر کے اندر ہی ہے، تو یہ فاصلہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یعنی کلومیٹر میں یہ ایڈ نہیں کریں گے کہ آپ کا گھر اتنے کلومیٹر اندر ہے تو وہاں سے، بلکہ شہر کی جو آبادی ختم ہو جائے، یعنی جس سمت انسان جا رہا ہے، تو جس سمت جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے، یہ مراد ہے. اب جب ہم سوراب گوٹ سے آگے کی طرف جاتے ہیں، آگے کی طرف جانے میں دونوں طرف آپ کو آبادیاں نظر آتی ہیں، اور یہ سپر ہائی وے یہ بیچ آبادی کے درمیان سے گزر رہا ہوتا ہے. جیسے یہ سوراب گوٹ کا جو آپ دیکھ لیں کہ یہ واٹر پمپ سے سیدھا یہ آگے جا کے سپر ہائی وے ہی بن جاتا ہے. تو اب یہ روڈ، ابھی تو آبادی، ادھر بھی آبادی ہے، ادھر بھی آبادی ہے، پھر آگے جاتے ہیں سوراب گوٹ سے آگے تو ادھر بھی آبادی، ادھر بھی آبادی، تو ابھی یہ روڈ ہمارا آبادی کے اندر سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں آبادیوں کے درمیان سے ایک چوڑا روڈ گزر رہا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گاڑی سفر کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اب آبادیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، اب وہ روڈ کسی آبادی کے اندر سے نہیں گزر رہا ہوتا. اس طرف بھی آبادی ختم، اس طرف بھی آبادی ختم، جو روڈ چل رہا ہے وہ روڈ بھی کسی آبادی اور علاقے کے اندر سے نہیں گزر رہا ہوتا. تو جب ایسا موقع آ جائے کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، جہاں آپ وطن اصلی جو آپ کا ہو، وہاں سے جب آپ نکل رہے ہوں، तो कुछ गलियां सड़कें ऐसी होंगी जो शहर के अंदर अंदर ही चल रही हैं, जब वही गलियां सड़क वही रोड जब चलते चलते ऐसे मकाम की तरफ आ जाता है या आपकी सवारी ऐसे मकाम तक पहुंच जाती है कि अब जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह कोई आबादी नहीं है और उसके अतराफ में आबादी खत्म अक्सर होना शुरू हो जाती है, लेकिन जिस समत आप जा रहे हैं जिस रोड को आपने लिया हुआ है उस रूट का आबादी से कोई ताल्लुक ना रहे, तो अब आपके लिए यहां से सफर शरई का आगाज हो जाएगा। यानी आप यहीं से किलोमीटर जो 92 किलोमीटर है वो आबादी खत्म होने के बाद से जिस तरफ आप जा रहे हैं उस जगह आबादी खत्म हो चुकी है और दूर दूर मतलब आबादी अतराफ में दाएं बाएं जानिब आबादी नजर आ रही है, लेकिन वो उसके यानी इस कदर दूर हो गई कि वो उसके शुमार नहीं होती, मुत्तसिल नहीं है। तो ऐसी सूरत में आबादी से बाहर अगर कोई हो जाता है तो वहां से उसके लिए मुसाफिर शरी का हुक्म शुरू हो जाएगा। तो हमारे कराची में अक्सर जब सफर हो रहा होता है तो टूल प्लाजा जो हमारा आता है ये आबादी के अंदर नहीं है, तो आबादी इससे पहले ही तकरीबन खत्म होना शुरू हो जाती है। तो टूल प्लाजा जो इस वक्त हमारे यहाँ का कराची का है तो सुपर हाईवे पर, तो वो आबादी से बाहर की तरफ है। तो यूं अगर कोई टूल प्लाजा तक पहुंच जाता है तो उसके लिए मुसाफिर शरई का हुक्म शुरू हो जाता है। अब ये यूं समझें कि जब तक आबादी पीछे है उस वक्त तक तो ये हुक्म रहेगा, लेकिन चंद सालों में अगर आबादी बढ़ते 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 टूल प्लाजा को भी अपनी लपेट में ले लेती है तो फिर टूल प्लाजा कराची शहर का ही एक हिस्सा बन जाएगा। तो ये भाई आहिस्ता आहिस्ता आबादियां फैल रही हैं, तो वो फिर चंद सालों बाद हुक्म उसका क्या होगा तो वो फिर आइंदा उस पर गौर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि कराची टूल प्लाजा पर अगर कोई पहुंच जाता है तो अतराफ की आबादियां उसके लिए खत्म हो चुकी होती हैं। तो इसलिए कोई वहां पहुंचकर अब जो नमाज उसको जोहर पढ़नी है, अब जो असर पढ़नी है, अब दौरान सफर जो इशा की नमाज उसको पढ़नी है तो इसमें उसने कसर करना होगा। अब इसके अंदर ये कि अब मिसाल के तौर पे आप हैदराबाद जा रहे हैं तो हैदराबाद और कराची के माबेन 92 किलोमीटर से ज्यादा मुसाफत है। दोनों शहरों की आबादियां अगर हम उन आबादियों को खत्म करके दरमियान का जो स्पेस है उसको अगर हम काउंट करते हैं तो वो 92 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है। तो अब आप हैदराबाद जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए आपका हैदराबाद में क्याम होगा, तो आप कराची से जो यहां की आबादी से बिल्कुल बाहर हो गए, ठीक है, तो आप नमाज में कसर करना शुरू करेंगे। दौराने सफर आपको जोहर असर और इशा की नमाजें अगर मिलती हैं तो इन नमाजों में आपको कसर करना है। कसर का मतलब कमी करना, और कमी का मतलब 4 रकत वाली नमाज को 2 रकातें करके पढ़ना है। अब आप हैदराबाद पहुंच गए, चूंकि आपके हैदराबाद में आपका सफर का इरादा था, वो आपकी मंजिल थी, वहां पहुंच गए, अब वहां पर आप किस तरह नमाज पढ़ेंगे, कसर करेंगे या आप पूरी पढ़ेंगे, तो चूंकि आपकी वहां रहने की नियत 5 दिन है, 8 दिन है या 12 दिन है या 14 दिन है, 15 दिन से कम है, 15 दिन से कम है, 15 दिन 15 रातों से कम आपका हैदराबाद में रहने का इरादा है, तो जितने दिन 15 से कम आपके वहां रहने का इरादा है तो इस तमाम जमाने में आपको नमाज में कसर करनी है। कब कसर करनी है? जबकि आप वहां के इमाम साहिब के पीछे नमाज ना पढ़ रहे हों, आप अकेले पढ़ रहे हैं, जमात निकल गई तो अब आप अकेले जो पढ़ेंगे तो आप 4 की जगह 2 रकत फर्ज अदा करेंगे, लेकिन अगर वहां के इमाम साहिब के पीछे आपको नमाज पढ़ने को मिलती है मुकीम इमाम के पीछे तो आप फिर कसर नहीं करेंगे, उनकी इतिबा में आपको जोहर असर ईशा 4-4 रकतें ही अदा करनी है। अगर आपका इरादा हैदराबाद जाने का है 15 दिन रात या उससे ज्यादा दिन रातें आपको हैदराबाद में गुजारनी है तो अब जो आप कराची से चलेंगे हैदराबाद के लिए, हैदराबाद में आपका 15 दिन या उससे ज्यादा रहने का इरादा है तो आप हैदराबाद में क्या होंगे? मुकीम। उसमें जोहर, असर और ईशा ये अब चार चार रकातें ही पढ़नी होंगी। जमात के साथ तो चार पढ़नी ही थी, अब अगर तन्हा भी पढ़नी पड़ी तो आपको कितनी रकातें अदा करनी है? चार। क्यों? इसलिए कि आप 15 दिन रात आप वहां रहने का इरादा लेकर सफर पे निकले थे, वो वहां पहुंच चुके हैं, तो 15 रातें आपको वहां रुकनी है या उससे ज्यादा क्याम करना है, तो आप वहां पर हो गए मुकीम। अब आपको वहां पे जोहर, असर और ईशा पूरी पूरी पढ़नी है। लेकिन जो कराची और हैदराबाद के माबेन जो सफर था, इसमें आपको कितनी पढ़नी है? आपका इरादा एक महीने हैदराबाद में रहने का है, अब कराची से निकलकर हैदराबाद पहुंचने तक ये जो दरमियान का सफर है, इसमें आप कितनी रकात पढ़ेंगे? चार पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चार वाले भी हैं, दो वाले भी हैं, दोनों किस्म के अफराद हैं। कसर करनी है या पूरी पढ़नी है? कसर क्यों करनी है? क्योंकि आपके शहर कराची और हैदराबाद के माबेन मुसाफत फासला कितना है? 92 किलोमीटर। तो आप अपने शहर से दूसरे शहर के माबेन इतने फासले, कम से कम इतना फासला, 92 से ज्यादा ये हैदराबाद और कराची के माबेन, तो कम से कम इतना फासला आपके शहर और दूसरे शहर की आबादी के दरमियान अगर है, आबादी खत्म होने के बाद जो दरमियानी फासला है वो इतना बनता हो, तो फिर आपका दूसरे शहर की तरफ जो सफर है, सफर से मुराद जो आप सवारी में सवार हैं, ये जो कंडीशन है सफर की, हालत है सफर, ठीक है, तो ये मुसाफिर का ये अंदाज के जिसमें वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पहुंचना चाह रहा है, अगर दो शहरों के दरमियान कम से कम 92 किलोमीटर का फासला है, तो ये जो दौरानिया है, ये जो स्पेस है, इसमें जो गुजरेगा तो हालत मुसाफिरी में रहेगा। अगर से दूसरे मकाम पर आपके रहने की नियत 5 दिन हो या 15 दिन हो या 20 दिन हो, ये जो दरमियानी सफर है एक शहर से दूसरे शहर का फासला, इस फासले में आपको कसर करना है। अब मंजिल जो आपकी हैदराबाद थी, उस हैदराबाद में आपको कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं रहना, वो एक अलग मैटर है। यानी हम यूं दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि आपके सफर के दो मरहले हो गए, आपके कराची से हैदराबाद जाने के दो मरहले हैं। एक मरहला दोनों शहरों के दरमियान जो खाली रास्ता है, फासला है, इस फासले में आपको नमाज कैसे पढ़नी है, एक मरहला। और दूसरा मरहला हैदराबाद पहुंचने के बाद अब आपको कैसे नमाज पढ़नी है, ये दूसरा मरहला है। तो जो पहला मरहला है इसमें तो आपको नमाज में कसर करनी ही करनी है, भले आपका हैदराबाद में एक महीना रहने का इरादा हो या 5 दिन रहने का इरादा हो। अब जब हैदराबाद पहुंच गए तो आपके सफर का दूसरा मरहला मंजिल पर पहुंचना था, तो मंजिल पे पहुंच गए जो आपके सफर से मकसूद था। अब वहां अगर आप 15 दिन या उससे ज्यादा अय्याम रुकने का इरादा रखते हैं तो आपको नमाज में क्या करनी है, पूरी पढ़नी है, कसर नहीं करनी। लेकिन आपने अगर 15 दिन से कम नियत लेके हैदराबाद पहुंचे तो अब आपको कितनी रकातें पढ़नी है, अब कसर करनी है, क्योंकि आपके जो मंजिल पर पहुंचने वाला सफर का मरहला है वो 15 दिन 15 रातों से कम है। तो ऐसी सूरत में आप क्या होंगे, मुसाफिर। अब आप हैदराबाद से वापसी आ रहे हैं, हैदराबाद आपने एक महीना रुकना था, 15 दिन रुकने थे, तो आपको वहां पे कैसी नमाज पढ़नी पड़ी, पूरी पूरी, ठीक है। आपको 15 दिन से कम रुकने का इरादा था, 10, 12 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, तो आपने वहां पे जो नमाज पढ़नी थी जोहर, असर, ईशा, वो क्या करनी थी, कसर। अब आप आ रहे हैं हैदराबाद से कराची वापसी अपने शहर की तरफ, तो अब इस सूरत में आपको किस तरह नमाजें पढ़नी है? अगर आप हैदराबाद 15 दिन से कम दिन रहने की नियत लेकर गए थे तो आप वहां पे जब तक रहे कसर करते रहे, कसर करते रहे, यहां तक कि हैदराबाद से निकल रहे तब भी कसर ही करेंगे। हैदराबाद से निकलते निकलते आप सफर की हालत में आ गए, अब आपका ये सफर वाला मरहला शुरू हो गया, तो इसमें भी आप कसर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, यहां तक के कराची की आबादी में आ जाएं। तो जैसे ही कराची की आबादी में दाखिल हो गए, یعنی آپ جب کراچی کی ایسی حدود میں آنا شروع ہو گئے کہ اب آپ کے اطراف میں آپ جس جگہ آ گئے تو سمجھو وہ آبادی ہی میں آ گئے، تو اب آپ کو نمازوں میں قصر نہیں کرنی. اگر آپ حیدرآباد 15 دن یا اس سے زیادہ دن کی نیت سے گئے تھے، اب آپ حیدرآباد سے واپسی آ رہے ہیں، واپسی آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، گاڑی چلنے میں کچھ ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو عصر کی نماز پڑھ لوں، تو ابھی آپ چونکہ وہاں مقیم تھے تو جب تک حیدرآباد میں ہیں آپ کو عصر 4 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں کیونکہ آپ وہاں پہ مقیم تھے. اب ایسے ہی آپ کو آپ عشاء کی نماز کا وقت وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک گاڑی آبادی کے اندر ہی ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو آپ عشاء، ظہر، عصر یہ وہاں پہ پوری ہی پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی حیدرآباد کی حدود کے اندر ہی ہیں اور وہ آپ کا کیا ہے، محل اقامت. آپ وہاں پہ 15 دن یا اس سے زیادہ ایام رکنے کے لیے گئے تھے تو اس لیے وہ آپ کا محل اقامت بن گیا، وطن اقامت بن گیا، تو آپ کو وہاں پوری پوری پڑھنی ہے جب تک کہ اس کی آبادی سے نکل نہ جائیں. جب آپ حیدرآباد کی آبادی سے نکل گئے کہ آپ کی گاڑی، آپ کی سواری ایسے مقام پر آ چکی ہے کہ اب اس مقام میں کوئی آبادی نہیں ہے، وہ آبادی سے روڈ نہیں گزر رہا، اب آبادی سے کٹ چکا ہے اور اطراف میں بھی سمجھو آبادی اب ختم ہوتی جا رہی ہے یا آبادی ہے لیکن وہ اس سے متصل اب شمار نہیں ہو رہی، تو اب ایسی صورت میں آپ کیا ہو گئے، مسافر. اب آپ کراچی آنے تک، کراچی کی آبادی میں داخل ہونے تک آپ نماز میں ظہر، عصر، عشاء میں قصر کریں گے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کراچی اور حیدرآباد کی اس مثال کو آپ دیگر شہروں پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں. آپ کا سفر مرکز الاولیاء لاہور ہوتا ہے تو یہی مثال اس کے لیے ہے، لاہور سے ملتان آپ کا سفر ہوتا ہے تو یہی مثال اس کے لیے ہے. تو اس طرح جو مختلف اپنے اپنے شہروں کی آبادی سے نکل کر دوسرے شہر کی آبادی کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ سفر کا پہلا مرحلہ ہے. اس میں تو آپ کو قصر کرنی ہوگی جبکہ اس دو آبادیوں کے مابین فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو، اور منزل پہ پہنچنے کے بعد اب آپ کو قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے کہ آپ کا وہاں رہنے کا کتنے دن کا ارادہ ہے. 15 دن سے کم تو قصر کریں، 15 دن رات رہنا ہے، اس سے زیادہ رہنا ہے تو آپ وہاں پر پوری پوری پڑھیں گے. پھر سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس مقام سے آپ دوسرے مقام کے مابین، آپ ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں، تو ان دو شہروں کے مابین جو فاصلہ ہو وہ 3 دن کی راہ یعنی 92 کلومیٹر کا آپ کا ارادہ ہو، اور ایسی صورت میں آپ کا یہ جو سفر ہے وہ متصل ہو. سفر کیا ہو؟ متصل ہو. متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ درمیان میں کسی اور جگہ قیام نہیں کریں، ٹھہریں گے نہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کراچی سے نوری آباد، یہ 92 کلومیٹر سے کم فاصلے پر ہے. اگر آپ کراچی سے ڈائریکٹ حیدرآباد جاتے ہیں تو آپ کا یہ سفر پورا 92 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے، تو اب کراچی سے حیدرآباد جانے کی صورت میں آپ کو قصر کرنی ہوگی اس سفر کے دوران. حیدرآباد پہنچنے کا مسئلہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دن رکنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سفر کے دوران آپ کیا کریں گے، قصر، کیونکہ آپ کا دو شہروں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے 92 کلومیٹر سے زیادہ، اور آپ کا ڈائریکٹ حیدرآباد پہنچنے کا ارادہ ہے. لیکن اگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نوری آباد میں ایک رات میں وہاں رکوں گا، وہاں سے پھر مجھے حیدرآباد جانا ہے، تو کراچی سے آپ نکلے ہیں، فرسٹ اسٹیپ آپ کا سفر کا کہاں تک ہے، نوری آباد. کراچی اور نوری آباد کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر جتنا نہیں بنتا، ٹھیک ہے. پھر نوری آباد سے آگے جاتے ہیں حیدرآباد تو وہ بھی 92 کلومیٹر نہیں بن رہا، تو اب آپ کا کراچی سے حیدرآباد کا سفر تو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ہے، لیکن آپ کا سفر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ کراچی ٹو نوری آباد اور دوسرا نوری آباد سے حیدرآباد، تو دو حصوں میں بٹ گیا اور ہر حصے کو دیکھیں تو وہ 92 کلومیٹر نہیں بن رہا. اس طرح आपने एक दिन नूरियाबाद में रुकने का इरादा किया, पहले आप नूरियाबाद गए, वहां पे क्याम किया, रुके, फिर आपका इरादा हुआ हैदराबाद, हैदराबाद से फिर आपका इरादा हो जाता है 92 किलोमीटर के अंदर किसी और गांव की तरफ, फिर वहां से 80 किलोमीटर फिर किसी और गांव की तरफ, किसी और शहर की तरफ आपका जाने का इरादा हो जाता है। यूं करते कराते आप कराची से कश्मीर पहुंच गए। लेकिन जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह तक सफर किया तो उस सफर के दोनों इलाकों के दरमियान, दोनों शहरों के दरमियान, दोनों गांवों के दरमियान, या शहर और गांव, या गांव और शहर के दरमियान 92 किलोमीटर का फासला नहीं बन रहा, 80 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर। यूं करते कराते अगर आप कराची से कश्मीर भी पहुंच जाएं, ठीक है, तो भी आप मुसाफिर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपका जो सफर का मरहला है वो कभी भी 92 किलोमीटर बना ही नहीं। अब आपके जहन में सवाल है, कराची से कश्मीर पहुंच गया, एक कोने से पाकिस्तान के दूसरे कोने पहुंच चुका हूं, तब भी मैं मुसाफिर नहीं हूं? तो नहीं हो भाई। क्यों नहीं हूं? क्योंकि आपका जो भी सफर रहा, जब जब आपने एक जगह से दूसरी जगह सफर किया तो वो 92 किलोमीटर बना ही नहीं। अगरचे आपके घर से वो सैकड़ों हजार किलोमीटर भी बन जाए, तब भी आप क्या होंगे? मुकीम। मुसाफिर कब बनेंगे? जब आपके सफर का कोई भी मरहला जब 92 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, तो अब आप क्या हो जाएंगे? अब मुसाफिर हो जाएंगे। जैसे कराची से नूरियाबाद गए, नूरियाबाद से हैदराबाद गए, अब आप हैदराबाद में भी पूरी पढ़ेंगे नमाज, नूरियाबाद में भी पूरी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कराची से नूरियाबाद गए, 92 किलोमीटर से कम मुसाफत पे गए। अब भले आपकी वहां पे नियत 2 दिन रुकने की हो या 20 दिन रुकने की हो, आप नूरियाबाद में पूरी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। फिर नूरियाबाद से आपका हैदराबाद जाने का इरादा हो जाता है, अगरचे कराची से 92 किलोमीटर से जाहिर है, लेकिन इस वक्त आप कहां पर हैं? नूरियाबाद। नूरियाबाद से अब हैदराबाद जाते हैं, 92 किलोमीटर का फासला नहीं बन रहा। अब आपकी नियत भले हैदराबाद में 2 दिन रुकने की है या 15 दिन या 20 दिन, आप वहां पूरी पूरी पढ़ेंगे। इसी तरह हैदराबाद से अब आपका इरादा हो जाता है नवाब शाह का, तो हैदराबाद और नवाब शाह के दरमियान ये 92 किलोमीटर से जायद फासला है। तो अब आप हैदराबाद से जब नवाब शाह की तरफ सफर करेंगे, तो इस सफर में हैदराबाद की हदूद से निकलेंगे आप मुसाफिर, नवाब शाह पहुंचे। अब नवाब शाह में आप अपनी नियत बताएं 15 दिन से कम रहने की है तो कसर करेंगे, 15 दिन या उससे ज्यादा रहने की है तो फिर आप क्या करेंगे? पूरी पूरी पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो सफर का जो मरहला है वो 92 किलोमीटर यानी कंटिन्यू आपका एक शहर से दूसरे शहर जो सफर हो रहा है, ये सफर मुत्तसिलन कंटिन्यू कम से कम 92 किलोमीटर का होगा, तभी आप बनेंगे मुसाफिर। वरना आप इस तरह पूरी दुनिया, मैंने तो कराची से कश्मीर कहा, अगर दुनिया के रकबे के अतबार से देखें तो बहुत मुख्तसर सही है। इस तरह अगर कोई 92 किलोमीटर से कम फासला एक एक दो दो दिन आगे ठहरता ठहरता क्याम करता करता पूरी दुनिया भी घूम आए और दोबारा कराची आ जाए, तो वो मुसाफिर नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जब भी कोई सफर का इरादा हुआ वो 92 किलोमीटर से कम होगा, तो वो मुसाफिर नहीं बनेगा। वतन सफर के एतबार से जब हम शरी मसाइल सुनते हैं मुसाफिर के, नमाज, तो इसमें सफर की एतबार से वतन की 2 किस्में हो जाती हैं। एक है वतने असली, वतने असली, और एक होता है वतने इकामत। वतने असली कौन सी जगह होती है? वो जगह जहां पर किसी इंसान की पैदाइश हुई हो। अब जो कराची का पैदाइशी है तो कराची उसके लिए क्या है? वतने असली। या उसके घर वाले वहां रहते हों और मुस्तकिल पैमानों पे रहते हों तो वो जगह भी वतने असली होती है। मिसाल के तौर पे हमारी एक तादाद, शायद इस वक्त यहां तो मुझे नहीं लगती, शायद नाजरीन में ऐसी तादाद हो कि जो जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान की है। पैदा कहां पे हुए थे वो? उनके आबाव अजदाद जब यहां पे उनको लेकर आ गए तो अब वो पले बड़े यहाँ रहे, अब उनके भी आगे पोते पोतियां नवासे नवासियां यही हो गए। अब दोबारा उनसे पूछा जाए कि आप हिंदुस्तान जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जाऊंगा, यही रहना। तो अब पैदा कहाँ हुआ था वो? हिंदुस्तान में। आ गया अब पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से जाने का वापसी हिंदुस्तान इरादा नहीं है। उसने फुल जहन बना लिया कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। तो अब इस सूरत में ये पाकिस्तान उसके लिए क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का वो शहर जिस शहर में वो रह रहा है, वो गांव जिसमें वो रह रहा है, तो अब वो शहर या वो गांव उसके लिए क्या हो जाएगा? वतन असली हो जाएगा। तो यानी इसी को अमीर अहले सुन्नत ने यूं जिक्र फरमाया कि वहां सुकूनत कर ली और ये इरादा है कि यहां से नहीं जाएगा। तो इसकी बहुत प्यारी मिसाल नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत ए बासआदत कौन से शहर में हुई? अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में। और आपका विसाले जाहिरी कहां हुआ? मदीना मुनव्वरा में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई, लेकिन आपकी मुस्तकिल रिहाइश कहां पे हुई? मदीना मुनव्वरा में। जब हिजरत फरमा के मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले आए, तो अब मदीने से वापसी मक्के जाने का आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरादा नहीं था, बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को जब तशवीश हुई कि जब फतेह मक्का हो गया और मक्का फतह होने के बाद अब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी शान और शौकत के साथ बगैर हथियार उठाए, बगैर किसी की गर्दन काटे, यानी कोई जंग नहीं हुई और मक्का फतह हो गया और आली शान अंदाज में मक्का फतह हुआ, तो बाज अंसार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को तशवीश लाही हुई। क्या तशवीश लाही हुई? कि अब हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत से कहीं महरूम ना हो जाएं। कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने हिजरत करने में मजबूर किया, आप यहां आए, अब मक्का फतह हो चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब मक्के में ही दोबारा कयाम पजीर ना हो जाएं। तो ये सोच बाज़ सहाबा अंसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को तड़पा रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत अंसार की मुलाहिजा फरमाई तो उनके लिए इरशाद फरमाया कि मेरा जीना भी तुम्हारे साथ है और मेरा इंतकाल और विसाल भी तुम्हारे साथ ही होगा। तो फिर अंसार को करार आया। तो यानी इससे मालूम हो कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्के की है, लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा को अपना वतन असली बना लिया कि अब यहीं रहना है। तो मदीना मुनव्वरा सरकार का वतन असली हुआ। तो इस एतबार से भी हमारे बेशुमार मुसलमान हैं कि जो पैदा एक शहर में होते हैं, पैदा होने के बाद फिर दूसरे शहर में आ जाते हैं, शुरू शुरू में तो वो कामकाज के सिलसिले में आते हैं, उसके बाद फिर मुस्तकिल उनका जहन बन जाता है कि अब मैंने यहीं रहना है, अब वापसी अपने वो गाँव नहीं आना मुझे, अब यहीं रहना है, यहीं मेरी नस्लें चलेंगी, यहीं मैंने रहना है, और वो उस साबिका अपनी जाए पैदाइश को वो छोड़ देता है, ठीक है, इरादा कैंसिल कर देता है कि अब मैंने वहां नहीं जाना, वहां जाना है तो मिलने मिलाने के लिए भाइयों से, तो अपने वालिद या वालदा से मिलने मिलाने के लिए जाना है, लेकिन रिहाइश वहां से उसने कट कर दिए और मुस्तकिल पैमानों पर किसी नए शहर को उसने क्या कर लिया? आबाद कर लिया है कि मैंने यहीं रहना है। तो अब ऐसे के लिए फिर वो नया मकाम क्या हो जाता है? वतन असली हो जाता है। और पिछला मकाम जो उनकी जाए पैदाइश था, उनके जहां इसका बचपन गुजरा था, अब वो जगह फिर उसके लिए वतन असली नहीं रहती। तो एक तादाद बाबुल मदीना कराची में भी ऐसे ऐसे इस्लामी भाइयों की, ऐसे मुसलमानों की है कि जो देखें तो कोई पंजाब से ताल्लुक रखता था या पाकिस्तान के किसी और सूबे से ताल्लुक रखता था, लेकिन वहां से अब वो मुस्तकिल बुनियादों पर उसको छोड़कर अब वो सारा, समझो उसने साजो सामान पूरा जहन बना लिया कि मैंने यहीं पर रहना है, यही मेरा वतन है। तो अब उसके लिए बाबुल मदीना कराची वतन असली बन जाता है। ये उसके लिए कि जिसको वहां अब नहीं जाना, वहां की रिहाइश बिल्कुल मुनकते कर दी है, तो उसके लिए अब ये कराची बाबुल मदीना ये उसके लिए वतन असली बन जाएगा, जबकि अब उसने यहीं पर अपनी मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली है। وطن، وطن اقامت، یہ تھا وطن اصلی سے متعلق کچھ تفصیل. اب دوسرا وطن ہے وطن اقامت. تو وطن اقامت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مسافر نے 15 دن یا اس سے زیادہ ایام کسی جگہ رہنے کا ارادہ کیا ہو. تو جیسے آپ کے لیے آپ حیدرآباد جاتے ہیں 15 دن 20 دن کے لیے، آپ کراچی آپ کا وطن اصلی، اور حیدرآباد آپ جو جاتے ہیں 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کے لیے، تو وہ حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وطن اقامت. اقامت کا مطلب مقیم ہونے کی جگہ، وطن اقامت مقیم ہونے کی جگہ. تو آپ کے لیے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ تھا، تو اب وہ وطن اقامت ہے، وہاں پہ آپ کو پوری پوری نمازیں پڑھنی ہوں گی. اور ایک کہلاتا ہے وطن سفر. وطن سفر، وطن سفر سے مراد آپ کسی جگہ 15 دن سے کم رکنے کے ارادے سے جب سفر کرتے ہیں، تو اب جو جیسے کراچی سے حیدرآباد آپ کا سفر ہوا اور آپ کی نیت 15 سے کم یعنی 12 دن 14 دن 13 دن 10 دن یہ رکنے کا ارادہ ہے، تو اب حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہوگا؟ وطن سفر. یعنی اس مقام پر آپ نے مسافر ہونے کی حیثیت سے 4 رکعت والی فرض نماز کو کتنی رکعتوں میں پڑھنا ہے؟ 2. تو یہ آپ کا ہوگا وطن سفر. وطن اقامت یہ باطل بھی ہو جاتا ہے، وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے. اب وطن اقامت باطل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک مقام جیسے آپ کا کراچی سے حیدرآباد آپ کا سفر ہوا، آپ نے یہ حیدرآباد 15 دن یا اس سے زیادہ دن آپ کے رکنے کا ارادہ تھا، اب اس کے بعد پھر آپ کا ارادہ ہو جاتا ہے نواب شاہ کا، 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا آپ کا حیدرآباد کا ارادہ تھا، آپ کراچی کے رہائشی ہیں، تو حیدرآباد آپ کا ہوا وطن اقامت. اب اس کے بعد پھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اب نواب شاہ جا رہا ہوں، تو نواب شاہ اور حیدرآباد کے درمیان بھی فاصلہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اب ایسی صورت میں جب آپ نے وطن اقامت حیدرآباد سے آگے سفر شریع کر لیا، یعنی کسی اور جگہ جا رہے ہیں اور اس دوسری جگہ اور حیدرآباد کے درمیان 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلہ ہے، تو اب حیدرآباد آپ کے لیے وطن اقامت نہ رہا. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھیں 15 دن یا 16 دن آپ کا حیدرآباد رکنے کا ارادہ تھا، حیدرآباد میں آپ نے 16 دن گزارے، پھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں 4 دن نواب شاہ میں رہوں گا، پھر دوبارہ حیدرآباد آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، 4 دن نواب شاہ میں گزاروں گا، ٹوٹل آپ کے کتنے دن ہو جائیں گے؟ 20 دن. پھر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں بقیہ 10 دن یعنی آپ 1 مہینے کے ٹور پہ نکلیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں 4 دن نواب شاہ گزارنے کے بعد دوبارہ حیدرآباد میں آؤں گا، اور یہاں پہ 21 سے لے کے 30 دن 10 دن میں نے حیدرآباد میں گزارنے، پھر وہاں سے میں کراچی آؤں گا. اب اس مثال کے تحت آپ حیدرآباد 15-16 دن کے لیے گئے، آپ نے پوری پوری نمازیں پڑھنی ہیں. کتنی پڑھنی ہیں؟ کیونکہ آپ 15 دن یا اس سے زیادہ کے نیت سے حیدرآباد گئے، پھر آپ کا 4 دن نواب شاہ کا ارادہ ہو جاتا ہے، حیدرآباد سے آپ پھر نواب شاہ چلے جاتے ہیں، تو کتنے دن کا ارادہ ہے؟ 15 سے کم، اور دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد. تو اب آپ جو حیدرآباد سے نکلے نواب شاہ، تو آپ کا یہ سفر سفر شرعی ہوا مسافر ہونے کے اعتبار سے، تو اب حیدرآباد آپ کا وطن اقامت نہ رہا. اب چونکہ نواب شاہ میں آپ کو 4 دن رہنے، تو نواب شاہ میں آپ جو نماز پڑھیں گے پوری پڑھیں گے قصر کریں گے؟ قصر کریں گے. پھر آپ کا ارادہ دوبارہ کہاں کا ہوا؟ حیدرآباد آپ نے 10 دن واپسی کے وہ حیدرآباد میں گزارنے ہیں، تو حیدرآباد میں آپ کے کتنے دن ہیں؟ 10 دن. اور آپ نواب شاہ سے آ رہے ہیں حیدرآباد، حیدرآباد پہلے آپ کا کیا تھا؟ وطن اقامت. کیا تھا؟ لیکن جب وطن اقامت سے آپ نے سفر شریع کر لیا، تو وطن اقامت اب وطن اقامت نہ رہا. اب آپ جب حیدرآباد آئیں گے، تو حیدرآباد میں آ کے آپ پوری نہیں پڑھیں گے، یہاں آ کر پھر آپ کی دوبارہ نیت کو دیکھا جائے گا، یہاں آپ کی پھر دوبارہ نیت کو دیکھا جائے گا. اور ہماری اس مثال میں آپ کی حیدرآباد میں کتنے دن کی نیت ہے؟ 10 دن کی. تو 10 دن میں آپ چونکہ 15 دن کی نیت نہیں ہے تو آپ 10 دن حیدرآباد میں کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کراچی آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ قصر کریں گے, یہاں تک کہ کراچی کی آبادی میں داخل ہو جائیں. سمجھ میں آئیے مثال؟ نواب شاہ جو آپ نے سفر کیا 4 دن, اس کے بعد آپ دوبارہ حیدرآباد آتے ہیں لیکن آپ کا ارادہ ہے 15 دن 20 دن حیدرآباد میں رکنے کا ہے, تو اب حیدرآباد میں کتنی نماز پڑھیں گے؟ کیسی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. اب یہ دوبارہ آپ کے لیے وطن اقامت بن گیا. سمجھ میں آئی؟ اب یہ وطن اقامت بن گیا. وطن اقامت بننے کی صورت میں اب آپ کے لیے یہاں پوری نماز پڑھنے کا حکم ہے. پھر جب آپ یہاں سے کراچی کے لیے نکلیں گے تو اب آپ کا سفر کہاں کے لیے ہو رہا ہے؟ وطن اصلی کے لیے ہو رہا ہے. تو جب آپ وطن اصلی کی طرف آ جائیں یا سفر شرعی کر لیں تو پھر آپ کا وطن اقامت باطل ہو جائے گا. اور اگر وطن اقامت سے آپ کا سفر تو ہو رہا ہے لیکن سفر شرعی یعنی 92 کلومیٹر دور نہیں جا رہے, 92 کلومیٹر دور نہیں جا رہے, تو وطن اقامت آپ کا باطل نہیں ہوگا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ مشکل تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ ابھی کراچی حیدرآباد وہی مثال کو لے کر اس کو میں اپلائی کروں گا. آپ کا ارادہ ہے حیدرآباد 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا, حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بتائیں تاکہ نیند بھی بھاگ جائے اور مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کو یاد بھی ہو رہا ہے. تو حیدرآباد آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کتنے دن کا ارادہ ہے؟ 20 دن کا ارادہ ہے آپ کا. ٹھیک ہے, وطن اقامت ہو گیا حیدرآباد آپ کے لیے. اب آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نوری آباد مجھے فلاں سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نوری آباد آتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں, ملاتے ہیں, پھر واپسی آپ حیدرآباد آ جاتے ہیں. اب حیدرآباد میں آپ کو نمازیں کیسے پڑھنی ہیں, پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ 20 دن کے ارادے سے حیدرآباد گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, تو آپ کراچی سے 20 دن کے ارادے کے ساتھ حیدرآباد گئے ہیں, آپ حیدرآباد میں پوری پوری ہی پڑھ رہے ہیں, پھر آپ کو 10 دن بعد آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نوری آباد جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پوری پڑھتے آ رہے تھے, کسی بھی وجہ سے آپ کو نوری آباد آنا ہوا, نوری آباد آ کے آپ نے جو چھوٹا موٹا کام تھا وہ کرنے کے بعد دوبارہ حیدرآباد آ گئے. تو ایک سوال تو یہ کہ نوری آباد میں آپ کتنی نماز پڑھیں گے, قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے, ایک سوال. اور دوسرا, جب آپ دوبارہ حیدرآباد آ گئے تو حیدرآباد میں آپ کو کس طرح پڑھیں گے, پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ پہلا سوال, نوری آباد میں کس طرح پڑھیں گے؟ پوری کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کا جو حیدرآباد وطن اقامت ہے سیم اس کو یوں سمجھے آپ کراچی میں ہیں اور نوری آباد جا رہے ہیں, تو نوری آباد میں کتنی پڑھیں گے؟ 4 پڑھیں گے پوری. تو حیدرآباد جو آپ کا وطن اقامت تھا وہاں سے آپ نوری آباد آئے تو نوری آباد میں کیسی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر نوری آباد سے آپ دوبارہ حیدرآباد چلے گئے, یہ ایسا ہی ہوا جیسے نوری آباد سے واپسی کراچی آ گئے, تو کراچی میں کس طرح پڑھیں گے؟ تو حیدرآباد جو آپ کا وطن اقامت تھا وہاں کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حیدرآباد سے آپ نکل گئے نواب شاہ, پھر واپسی حیدرآباد آ رہے ہیں, تو حیدرآباد اب آپ کا وطن اقامت نہ رہا, اب یہ دوبارہ وطن اقامت اسی وقت بنے گا جب 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو. یہ آپ کو کراچی, نوری آباد, حیدرآباد, یہ جو گھمایا جا رہا ہے تصوراتی طور پہ, یہ اصل میں اس کی ضرورت عام طور پہ ہمیں اتنی نہیں پڑتی. یہ جو باہر ممالک میں جو ہمارے مسلمان کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل اکثر و بیشتر, یہ سمجھو ان کے لیے ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں یہاں سے کمانے کی غرض سے گیا ہے, تو مکہ مکرمہ اور باب المدینہ کتنا فاصلہ ہے؟ ڈھیروں ڈھیر. تو وہ تو یعنی یہ پورا سفر جو مکہ مکرمہ پہنچنے تک تھا وہ سارا سفر اس کا کیا کرائے گا؟ سفر شرعی. مکہ مکرمہ میں اس کو 3 سال کا ویزا ملتا ہے. اب 3 سال 1 سال جو بھی حکومتی ٹائم پیریڈ ہے اس کے مطابق اس کو جتنے بھی عرصے کا ویزا ملا ہے. تو یہ مکہ مکرمہ پہنچ کر کیا ہو گیا؟ مقیم. دوران سفر مسافر. مکہ پہنچ کے کیا ہوا؟ مقیم ہو گیا. اب مکہ مکرمہ میں یہ پوری پوری نمازیں پڑھے گا, پڑھ رہا ہے, پھر اچانک ایک دل میں زیارت مدینہ کا جذبہ اٹھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں جمعہ رات شب جمعہ مدینہ منورہ میں گزاروں. اللہ ہمیں بھی یہ سفر عطا فرمائے, بار بار عطا فرمائے. تو اب یہ شب جمعہ مدینہ منورہ میں گزارنے کے ارادے سے مکے سے نکلا, مدینہ منورہ پہنچا. مکہ اور مدینہ کے درمیان تقریباً کوئی 350 کلومیٹر کا یا شاید اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تو مدینہ منورہ پہنچا. مکہ اس کا کیا تھا؟ محل اقامت, وطن اقامت. لیکن جب یہ مدینہ منورہ پہنچا اور مدینہ منورہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں رات رکوں گا اور جمعہ کا دن گزار کے پھر اس کے بعد میں رات کو ہی مکہ مکرمہ آ جاؤں گا. اب یہ آ جاتا ہے مدینہ منورہ. تو مدینہ میں کیسی نماز پڑھے گا؟ قصر کرے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ مدینہ منورہ میں مکے اور مدینہ کے درمیان 92 کلومیٹر سے کئی گنا زیادہ فاصلہ ہے. تو مکہ مکرمہ اس کا وطن اقامت اب نہ رہا. مدینہ منورہ میں کتنے دن کا ارادہ ہے؟ 1 دن 1 رات. تو مدینہ منورہ میں یہ کیا ہوا؟ مسافر. اب یہ دوبارہ آتا ہے مکہ مکرمہ. یہ کیا آتا ہے دوبارہ؟ مکہ مکرمہ دوبارہ آتا ہے. اب کیا مکہ مکرمہ اس کے لیے وطن اقامت بن گیا؟ پہلے تھا, پھر مدینہ منورہ حاضری کی صورت میں جب سفر کیا تو سفر کرتے ہی مکے کی حدود سے نکلتے ہی اب مکہ مکرمہ اس کے لیے وطن اقامت نہ رہا. اب دوبارہ یہ مکہ مکرمہ آتا ہے تو اب اس کو اپنی نیت پہ غور کرنا ہے. مدینہ منورہ سے مکے کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ اس میں تو مسافر ہی مسافر ہے, قصر کرتا رہے گا. لیکن جب مکہ مکرمہ میں داخلہ ہوا تو اب یہ اپنی نیت پہ غور کرے کہ اب یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کنٹینیو مکے میں ہی رہنا ہے اس کو, یا جاب کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ڈیوٹی کی بنا پر 10 دن بعد مکے میں, 10 دن کے بعد اس کو جانا ہے طائف. بس اوقات ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو 10 دن بعد طائف کا جانا ہے. یہ آپ کا ویسے ہی ارادہ ہو جاتا ہے کہ 10 دن بعد طائف میں جو فلاں دوست ہے اس کے یہاں کوئی میٹنگ ہے یا دعوت ہے, تقریب ہے, تو میں مکہ مکرمہ میں 10 دن گزاروں گا اور اس کے بعد فلاں تاریخ کو مجھے طائف بھی پہنچنا ہے. تو آپ کا اب جب آپ مدینے سے مکے آئے ہیں اور آپ کی نیت کتنے دن کی ہے کہ 10 دن بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ طائف شریف جانا ہے, اپنے دوست کے گھر جانا ہے. تو اب مکہ اور طائف میں وہی مسافت شرعی ہے. اب آپ جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور 15 دن کی آپ کی مستقل وہاں رہنے کی نیت نہیں ہے, اگرچہ سال بھر آپ کا مکہ میں ہی رہنے کا ارادہ ہے, لیکن اس دفعہ جب آپ مکہ آئیں گے تو اس وقت آپ کو مستقل 15 دن مکہ میں نہیں گزارنے. آپ کا پورا ذہن ہے کہ 10 دن بعد فلاں کی گھر دعوت ہے یا محفل ہے تو مجھے طائف پہنچنا ہے. تو مکہ مکرمہ میں آپ کو 15 دن 15 راتیں نہیں مل رہی, تو آپ مکہ مکرمہ میں کیا ہوں گے؟ مسافر ہوں. طائف پہنچے, وہاں آپ کو 1-2 دن رکنا ہے, وہاں پہ بھی آپ کیا ہوئے؟ طائف سے پھر آپ مکے آتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ پورا مہینہ مجھے یہیں رہنا ہے, تو اب مکہ مکرمہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ سمجھ میں آگے؟ یہ پیارا پیارا سفر بھی آپ کا تصوراتی طور پہ ہوا اور شرعی مسائل بھی آپ کی گوش گزار ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, کسی جگہ اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو دو جگہوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر نہیں بن رہا, 80 کلومیٹر بن رہا ہے. جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں, یعنی آپ سیدھا اسکیل سے یوں ناپیں تو سیدھ میں جو فاصلہ ہوگا وہ فاصلہ 80 کلومیٹر ہے, لیکن جو آپ کو ایک شہر سے اس دوسرے شہر تک پہنچنا ہے वो जो रास्ता है वो कभी यूं घूमता है तो कभी उधर जाता है, कभी जिगजैग बनाता हुआ ठीक है जा रहा है, वो रास्ता है 100 किलोमीटर। लेकिन दोनों आबादियों के दरमियान जो फासला है वो 80 किलोमीटर। यानी हम सीधा जुगराफी या पैमाइश या नक्शा हमारे सामने हो तो हम यूं करके स्केल करें तो हमें पता चल रहा है फासला कम है, लेकिन जो हम रास्ता अपनाएंगे उस रास्ते के एतबार से जो कभी पहाड़ पे चढ़ना पड़ जाएगा, कभी नीचे उतरना पड़ेगा, कभी दाएं तो कभी बाएं, यानी जो रास्तों की कटिंग हुई होती है उस एतबार से देखें तो हमारी गाड़ी जो चलती है तो हमने मीटर रीडिंग की तो पता चला 100 किलोमीटर पर हम पहुंचे हैं, यानी वही जगह अब हमें 100 किलोमीटर के मुसाफत पर पड़ी है, लेकिन वैसे जुग्राफियाई एतबार से वो 80 किलोमीटर है। तो अब आप वहां पहुंचेंगे तो कसर करेंगे या पूरी पड़ेंगे, क्या करेंगे? अस्सी किलोमीटर तो जुग्राफियाई एतबार से फासला है, लेकिन सफर रास्ते का वो 100 किलोमीटर है, फिर कसर करेंगे। तो इसी तरह किसी जगह दो शहरों के दरमियान दो रास्ते हैं, एक रास्ता शॉर्टकट और एक रास्ता तवील है घुमा फिरा के, तो अरब शरीफ में इस तरह के कुछ इलाके आ जाते हैं कि अगर पहाड़ से पहाड़ यूं सफर करते रहें, पहाड़ पे चढ़ना तो यूं उतरना तो ये बसावकात फासला हो जाता है कम ठीक है, और अगर हम जो उनकी हाईवे है उस हाईवे के मुताबिक दूसरी जगह पहुंचे तो सफर बन जाता है 92 किलोमीटर से बहुत ज्यादा। तो कहीं 80 किलोमीटर वाला शॉर्टकट भी है और कहीं आपको 160 किलोमीटर पर हाईवे के जरिए पहुंचना है, तो ये दोनों तरह से लोग सफर कर रहे होते हैं। तो अब इसके अंदर अगर कोई 80 किलोमीटर वाले सफर को रास्ते को इख्तियार करता है और फिर वो अपने शहर से दूसरे शहर पहुंच जाता है तो वो वहां पर मुसाफिर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान 80 किलोमीटर फासला है, कम अज कम 92 होना चाहिए था। लेकिन ये दूसरे रास्ते को अख्तियार करता है वो घुमाकर और वो 160 किलोमीटर के बाद जाके आपको वही शहर जो 80 किलोमीटर में आ सकता था, लेकिन वही 160 किलोमीटर सफर करके फिर आया, तो अब ऐसी सूरत में वही मकाम आपके लिए क्या होगा, आप वहां पे सफर करेंगे मुसाफिर होने की हैसियत से कसर करेंगे जबकि 15 दिन से कम रुकने का इरादा हो। अच्छा, बस औकात ऐसा होता है कि एक आदमी का अपने सेठ के साथ सफर हो रहा है, इसकी अपनी कोई नियत नहीं है ठीक है, लेकिन जो सेठ है वो इसको लेकर जा रहा है, कंपनी का ऑनर है उसके साथ इसका सफर हो रहा है। अब कितने दिन इसको लाहौर में रहना है कुछ पता नहीं है, यानी इसके अपनी कोई चाहत के मुताबिक ये लाहौर इसके अपनी जाती ख्वाहिश भी नहीं थी, कारोबारी हैसियत से ये अपने सेठ के साथ ऑनर के साथ सफर कर रहा है। अब कितने दिन इसको रुकना है लाहौर में इसकी अपनी कोई जाती नियत नहीं है, ये अपने ऑनर के ताबे है, तो जितने दिन उसके ऑनर सेठ को वहां रहना है उतने दिन के एतबार से इसके लिए हुक्म होगा। अगर सेठ को 15 दिन या उससे ज्यादा रहना है अब ये करे कि नहीं मैं 10 दिन की नियत करता हूं तो इसकी नियत वैलिड नहीं है। हाँ, अगर ये उसके ताबे नहीं है, जा वैसे ही रहे दोनों साथ ही जा रहे हैं लेकिन ये ताबे नहीं है, उसका ऐसा मातहत कि जो जब चाहे जितना दिन चाहे ये उसके साथ ही साथ रहेगा, ऐसा ताबे नहीं है, इसने अपनी 10 दिन की नियत की उसने 20 दिन की नियत की तो ये 10 दिन के दबार से मुसाफिर वो 20 दिन के दबार से मुकीम, लेकिन ऐसा मुलाजिम के जो अपने सेठ के ऐसा ताबे है कि जितने दिन तुम रुकोगे उतने दिन ही मैं रुकूंगा, ऐसा ताबे कि अपनी मर्जी उसकी नहीं चल रही, तो फिर ऐसी सूरत में सेठ की जो नियत होगी उसी नियत का यहां पर भी एतबार होगा। इसी तरीके से एक आदमी है वो अपने बीवी को साथ लेकर सफर कर रहा है तो जहां शोर होगा वहीं बीवी ने जाना है, तो अब जो शोर की नियत होगी वही नियत फिर यहां बीवी के लिए होगी। अच्छा, बस औकात हम सफर कर रहे होते हैं एक जगह, आपका सफर करने का इरादा है, जैसे आपका हैदराबाद आपने गए और आपका इरादा है कि मैं 5 दिन में वहां से वापसी आ जाऊंगा, 5 दिन में ये काम निपटा कर वापसी आना है, तो आप हैदराबाद में क्या होंगे, یہ ساری مثالیں کراچی کے رہائشی کی ہیں،
ٹھیک
ہے، حیدرآباد کے قریب والے کی نہیں ہیں. تو کراچی والے کو 5 دن کے لیے حیدرآباد جانا تھا کہ یہ کام نمٹ جائے تو میں واپسی کر لوں گا. 5 دن سے پتا چلے گا کام تو 8 دن میں نمٹے گا. نیت کتنی تھی اس کی؟ 5 دن. 5 دن کی نیت تھی پکی. 6ٹا دن بھی آ گیا، کام کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر ذہن بنا کہ 2 دن میں یہ کام نمٹ جائے گا، یعنی ٹوٹل 8 دن میں میری واپسی ہو جائے گی. پھر پتا چلا کہ کام ابھی بھی نہیں ہو رہا، 2 دن اور لگیں گے. پھر اس نے پھر ذہن بنایا کہ 2 دن اور رہوں گا پھر چلے جاؤں گا، لیکن کام پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اس طرح جو آپ کا مقصد تھا، جتنے دن آپ رہنے کی نیت سے گئے تھے اتنے دنوں میں کام کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ کا یوں کرتے کراتے 20 دن ہو گئے. 2 دن بعد چلے جاؤں گا، 4 دن بعد چلے جاؤں گا، 6 دن بعد چلے جاؤں گا، یہ کام نمٹا کے چلے جاؤں گا. وہ 15 دن سے کم کی آپ اپنی ڈیلے کرتے رہے کہ اتنے دن بعد مجھے واپسی کرنی ہے، لیکن وہ دن آ جاتا ہے کام پورا نہیں ہو رہا، پھر آپ کو 2 دن بڑھانے پڑ جاتے ہیں. یوں اگر ٹوٹل حیدرآباد میں 20 دن گزر گئے تو آپ 20 دن کیا ہوں گے؟ مسافر رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے حیدرآباد میں 15 دن 15 راتیں رکنے کی مستقل نیت نہیں بن رہی. آپ کو پتا ہوتا کہ 20 دن لگیں گے تو شاید آپ پورے یوں 20 دن حیدرآباد میں نہ کھپاتے، آپ پھر آخری کے 3 دنوں میں ہی جاتے جس میں آپ کو وہ کام ہوتا. تو اس طرح آپ کی چونکہ نیت 20 دن رکنے کی کنٹینیو نہیں تھی تو آپ وہاں پر مسافر رہیں گے. بہت سارے ہمارے گھرانے ایسے ہیں کہ اپنے شہر کے بجائے دوسرے شہر سے انہوں نے بچوں کی امی کو رشتے میں لیا ہوا ہے. کراچی والے کے نکاح میں حیدرآباد کی خاتون ہیں تو حیدرآباد والے کے نکاح میں کراچی والے کی خاتون ہیں. تو اس طرح لاہور، تو مختلف شہروں میں یوں انسان نکاح کرتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، یا ویسے ہی جو نکاح کے بعد اب رشتہ دار بن جائیں گے تو یوں نکاح ہو جاتے ہیں. اب بیوی کے لیے سسرال کب وطن اصلی بنے گا اور کب نہیں بنے گا، تو اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کا نکاح ہوا لاہور میں رہتی ہے، لڑکا راولپنڈی کا، لیکن کیا ہے صرف نکاح، اور یہ مکہ عرب شریف کمانے کے لیے گیا ہوا ہے. تو کیا ہوا، صرف نکاح ہو گیا، لاہور میں جو لڑکی کی رہائشی ہے وہاں نکاح ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، رخصتی 2 سال بعد جب یہ لڑکا آئے گا تو پھر رخصتی ہوگی. تو نکاح کے بعد ابھی لڑکی نے کہاں رہنا ہے؟ لاہور میں ہی رہنا ہے، ٹھیک، اپنے باپ کے گھر پر ہی رہنا ہے. تو نکاح ہوتے ہی، اور لڑکا ہے راولپنڈی کا اور لڑکی ہے لاہور کی، ٹھیک ہے، فاصلہ وہی مسافت شریف والا بنتا ہی بنتا ہے. تو ابھی لڑکی راولپنڈی کی مقیم نہیں بنی، جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر ہے تو وہ لاہور میں مقیم ہے. پنڈی اگر جاتی ہے کسی بھی تقریب میں یا ویسے ہی ملنے ملانے کے لیے، تو وہ ملنے ملانے کے لیے گئی اور 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ کیا کرے گی؟ قصر کرے گی، اگرچہ شوہر کے گھر جا رہی ہے لیکن ابھی رخصت ہو کر نہیں گئی. تو اس لیے راول پنڈی پہنچی تو وہ کیا کرے گی؟ 15 دن سے کم اگر وہاں ٹھہرنا ہے تو قصر کرے گی. لیکن جب شوہر پہنچ جاتا ہے اور پھر رخصتی باقاعدہ ہو جاتی ہے، اب یہ عورت لاہور سے رخصت ہو کر راول پنڈی آ جاتی ہے اپنے شوہر میں کے گھر پہ، اور اب وہیں مستقل پیمانوں پہ جس طرح نارمل عورتیں رخصت ہو کے اب شوہر ہی کے تابع ہو جاتی ہیں، تو اب ایسی اگر کنڈیشن پائی گئی تو اب یہ راول پنڈی میں مقیم عورت جو لاہور سے اب رخصت ہو کے راول پنڈی آ چکی ہے، تو راول پنڈی اس کا وطن اصلی بن گیا. کیا بن گیا؟ اب یہ اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے آتی ہے لاہور 12 دن کے لیے، تو لاہور میں اس نے کیا کرنا ہے؟ قصر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگرچہ لاہور اس کا جائے پیدائش ہے لیکن یہ لاہور اس کا اب وطن اصلی نہ رہا. کہ عام طور پہ شادیاں ہو کر جب رخصت لڑکی ہو جاتی ہے تو اپنا وہ شہر اور وہ علاقہ وہ اب اس کے لیے وہ وطن اصلی نہیں رہتا. ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو وداؤٹ ویزا रह रही होती है। तो यहां से वो उम्रे के वीजे पे जाते हैं और गायब हो जाते हैं, हज के वीजे पे जाते हैं गायब हो जाते हैं, यानी फिर वापसी सालों साल तक वहीं रहते हैं। विदाउट वीजा, बगैर कानूनी जो हैसियत है किसी भी आदमी के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रहने की, तो वीजे के बगैर रहने पर शरअन ये चूंकि कानूनन पाबंदी है और इसके लिए सजाएं भी हैं, तो शरीयत मुतहरा भी ऐसे कानून की पाबंदी का हुक्म देती है। तो बगैर वीजे के किसी मुल्क में रहना ये जायज नहीं होता, क्योंकि जब पकड़े आते हैं तो बड़ी जिल्लत और बहुत ठीक ठाक उसके साथ मामलात होते हैं, तो अपने आप को यूं जिल्लत पे पेश करना नाजायज हुआ। तो ऐसे कवानीन जो मुल्की कवानीन होते हैं जिसके खिलाफ वर्जी करने की सूरत में इंसान को जिल्लत उठानी पड़े, रिश्वत देनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, तो इस तरह के मामलात ऐसी कानून शिकनी शरण नाजायज होती है। तो अब अगर कोई मिसाल के तौर पे उम्रे के वीजे पर गया था और उम्रे के वीजे में चूंकि उसने रहना कहां पर होगा, फिर मक्का मुकर्रमा अगर वो रह रहा है, अब वो वीजा पूरा हो चुका है, दिन पूरे हो गए, गायब हो गया, मक्के में ही है लेकिन ये शो नहीं कर रहा अपने आप को, ये छुप छुप कर ही अपने दिन गुजार रहा है मक्के मुकर्रमा में। इसके दिन इसको मिले थे 20 दिन, 20 दिन इसको मक्के में ही अगर रहना था तो 20 दिन मक्के में ही रहने थे, तो मक्का इसके लिए क्या हुआ, वतने इकामत, इसको पूरी पूरी नमाजें पढ़नी है। अब ये मक्के में 20 दिन गुजारने के बाद मजीद 21वां दिन जो अब कानून के खिलाफ फर्जी वाला हुआ विदाउट वीजा, अब 21, 22, 23 अब रह रहा है, महीनों रह रहा है, तो अब ये जब तक मक्का मुकर्रमा में, जब तक मक्का मुकर्रमा में है, अगरचे वीजा खत्म हो चुका है, जब तक मक्का मुकर्रमा में है तो ये मक्का मुकर्रमा इसका नमाज के एतबार से वतन इकामत होगा, ये नमाजें वहां पे पूरी पूरी पड़ेगा। अब ये अगर मक्का मुकर्रमा से मदीने चले आता है तो मदीना मुनव्वरा इसका वतन सफर, अब ये मदीना मुनव्वरा में छुप छुपा के रहने की नियत कर लेता है कि अब ये मुझे एक महीने मदीना मुनव्वरा में फला मकाम पे रहना है, छुप कर रहना है, मदीने में रहना है, तो मदीना मुनव्वरा में अगर ये पूरे महीने क्या साल भर की भी नियत कर ले तो मदीना मुनव्वरा इसका वतन कामत नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी दिन छापा पड़ा, अरेस्ट होगा और फिर जो भी वहां कानूनी सजा हो वो इसको मिलके खुरूज मार लगाया जाएगा, तो इसको मदीना मुनव्वरा में खटका ही रहेगा हर वक्त कि अब कोई ना पकड़ ले, अब कोई ना पकड़ ले। तो जो एक आदमी 15 दिन या उससे ज्यादा रुकने की नियत करता है तो उसको पता होता है कि मुझे 15 दिन के अंदर यहां से जाना ही नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जो विदाउट वीजा रह रहे होते हैं उनको हर वक्त एक खौफ लाइक होता है, उनका वो इकामत इकामत नहीं होती, वो भले साल भर की नियत भी कर ले रुकने की तो अब वो नियत वैलिड नहीं है। लेकिन वीजा खत्म होने के वक्त, वीजा खत्म होने के वक्त अगर वो मुकीम था किसी इलाके में तो वो मुकीम ही रहेगा जब तक वहां से निकल ना जाए, वहां अगर पड़े पड़े साल गुजार देता है तो ये वतन इकामत ही उसका रहेगा नमाज के एतबार से, लेकिन जब उस शहर को छोड़ दिया उसने तो अब वो शहर उसके लिए वतन इकामत ना रहा। अब ऐसे ही आदमी दोबारा मक्के आ जाता है और फिर महीने भर की नियत कर लेता है तो अब मक्का मुकर्रमा उसका वतन इकामत ना रहा। मुसाफिर पर नमाज में कसर करना वाजिब है, क्या वाजिब है, शरई मुसाफिर पर नमाज जो 4 रकत वाली फर्ज नमाजें जोहर असर और ईशा, इन फर्ज नमाजों में उसके ऊपर कसर करना वाजिब है। अब अगर कोई कसर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। अगर मुसाफिर ने कस्तन या बिला कस्त अगर 4 रकातें पढ़ ली, कितनी रकातें, जोहर को 2 रकत करके पढ़ना इस पे वाजिब था, भूले से 4 पढ़ ली या जानबूझ के 4 पढ़ ली, तो जानबूझकर 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार हुआ। भूले से अगर 4 पढ़ ली, इसको पढ़नी कितनी थी 2, इसने भूले से 4 पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में इसने जो 4 रकातें पढ़ी हैं भूले से पढ़ी हैं, तो अब इस पे लाजिम था कि ये اگر دوسری رکعت پہ اس نے قعدہ کیا ہے اور اس کو چوتھی رکعت پہ یاد آ جاتے مجھے تو دو پڑھنی تھی, وہ پڑھ کتنی لی اس نے؟ چار, تو یہ آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی. اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا, سجدہ سہو نہیں کیا مطلب پوری چار پڑھ لی, چار پڑھنے کے بعد اب اس سے سوچتا ہے کہ مجھے دو پڑھنی تھی, تو ایسی صورت میں اس کو اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا, اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا, اس لیے کہ دو رکعت پر اس کو سلام پھیرنا واجب تھا, دو رکعت پہ سلام پھیرنا واجب تھا اور اس نے سلام کب پھیرا ہے؟ چار رکعت پہ, تو سلام کے واجب کی ادائیگی میں کیا ہو گئی؟ تاخیر, تاخیر تین سبحان اللہ, کیا دو رکعت کی پوری تاخیر ہو گئی ہے. تو اب اس تاخیر کی بنا پر اس پہ کیا لازم ہوا تھا؟ سجدہ سہو, اور سجدہ سہو اگر کر لیتا تو نماز ہو جاتی, سجدہ سہو نہیں کیا, ہم نے مثال میں یہ فرض کیا ہے کہ سجدہ سہو نہیں کیا تو اب اس کو اس نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا, اور قصدن دو رکعت کی جگہ چار پڑے گا تو گناہگار ہوگا. یہ اس وقت ہے کہ سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی, یہ اس وقت ہے جبکہ دو رکعت پہ اس نے قعدہ کیا ہو, کیونکہ مسافر پر دوسری رکعت میں چونکہ اس کو پڑھنی دو ہیں تو اس کو دوسری رکعت کا قعدہ اس کے لیے کیا ہے؟ فرض. کیا ہے؟ فرض ہے. اگر مسافر نے چار رکعت پڑھی ہیں, بھولے سے چار رکعت پڑھی ہیں, لیکن وہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہی نہیں تھا, دوسری رکعت میں بیٹھا ہی نہیں تھا اور یوں چار پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو کر بھی لے تب بھی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ دوسری رکعت میں بیٹھنا اس کے لیے فرض تھا. تو فرض ہونے کی بنا پہ اس نے قعدہ نہیں کیا تو فرض ادا نہیں ہوا, فرض ادا نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی. نارمل جو نمازیں ہیں چار رکعت والی جو ہم مقیم ہونے کی حالت میں پڑھیں یا سنتیں پڑھیں اور اس میں ہم سے قعدہ اولا رہ جائے اور پھر ہم چوتھی رکعت میں پہنچ گئے اور اس وقت ہمیں یاد آئے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے, لیکن مسافر کی درست نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ دوسرا قعدہ, پہلا قعدہ پہلا اس کے لیے تو ہے ہی پہلا قعدہ, اس کے لیے دوسرا تھا ہی نہیں, تو اس نے تیسری چوتھی پڑھ کے وہ اضافی کر لیا. دوسری رکعت پہ بیٹھنا اس کو کیا تھا؟ فرض, اور اس نے فرض ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر قعدہ کر لیا پھر چار رکعت پڑھ رہا ہے تو اگر بھولے سے قعدہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا, چوتھی میں کھڑا ہو گیا, تو اب بھولے سے اگر ایسا ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ سہو کر لے نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. آپ ہیں مسافر اور مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو مقیم امام کے پیچھے آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی ہے, آپ پہ کتنی لازم ہوئی؟ مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ پہ کتنی نماز پڑھنی تھی؟ تیسری اور چوتھی رکعت آپ نے پڑھ تو لی. امام جب سلام پھیرے تو آپ بھی سلام پھیریں گے, آپ کی دو ہو گئی, امام نے تو چار ہی پڑھانی ہے نا, آپ کی دو ہو گئی, تیسری اور چوتھی آپ نے پڑھی, تو آپ کو کتنی پڑھنی تھی اور کتنی پڑھنی ہے؟ جب ہم مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مقیم امام کی اتباع میں ہم پر چاروں رکعتیں لازم ہوں گی. کتنی ہوں گی؟ آپ قعدہ اخیرہ میں آئے ہیں, ظہر کی نماز میں آخری قعدے میں آپ آئے, نماز میں شامل ہوئے اور نماز اسٹارٹ کی اور امام صاحب نے سلام پھیرا, تو اب آپ کھڑے ہو کے کتنی پڑھیں گے؟ چار پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس امام کی اقتداء کی ہے اس امام پر کتنی لازم ہے, تو اس کی اتباع میں آپ پر بھی کتنی لازم ہو جائیں گی. اب اگر آپ دو پڑھیں گے تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی, اگر اس کنڈیشن میں آپ نے دو پڑھ لی تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اب آپ کو چار پوری پڑھنی ہے. بالفرض ایسی غلطی کسی نے کر لی, دو ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا, السلام علیکم السلام علیکم سلام پھیر دیا, اب اس کو کیا کرنا ہے؟ سلام پھیر چکا امام کی اتباع میں, اس کو کتنی پڑھنی تھی؟ اس نے پڑھی کتنی؟ غلط فہمی کہ مجھ پہ تو دو ہی لازم ہے, اب تو بس دو ہی پڑھوں گا. دو پڑھ کے سلام پھیر دیا تو اس کی وہ ظہر عصر یا عشاء ہوئی یا نہیں؟ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب کتنی پڑھے گا؟ چار پڑھے گا, تو اب تو جو ہونے تھا ہو گیا, اب جو نئے سرے سے پڑھے گا یہ کتنی پڑھے گا؟ دو والے بھی ہیں, چار والے بھی ہیں, چلیں اب آپ سے جواب لیتا ہوں. اب میں نئے سرے سے, یعنی وہ غلطی مجھ سے ہو گئی, اب میں نماز پڑھ رہا ہوں وہی ظہر کی جو اب چونکہ جو میں نے پڑھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے, نہیں ہوئی. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اب میں کتنی پڑھوں گا؟ چار. کیوں پڑھوں گا؟ امام کی اتباع میں پڑھوں گا نا, تو اب میں امام کی اتباع کہاں رہی؟ جو اتباع مجھ پہ لازم تھی وہ اسی نماز میں اتباع لازم تھی نا جس نماز میں میں نے امام سے اپنی نماز کو جوڑا تھا. اب تو وہ نماز تو ختم ہی ہو گئی نا. جب ختم ہو گئی تو اب مجھے کتنی پڑھنی ہے؟ اب تو میں نئے سرے سے پڑھ رہا ہوں. اب میں پڑھ رہا ہوں نئے سرے سے. اب میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جو امام کی اتباع میں پڑھنی تھی وہ اتباع ہی نہیں رہی نا. جب اتباع نہیں رہی, پیچھے چلنا ہی نہیں پایا گیا, تو میری طرف سے کیا ہو گئی؟ مخالفت. مخالفت ہونے کے بعد اب وہ نماز جس میں مجھ پہ اتباع لازم تھی, جس نماز میں اتباع لازم تھی, وہ نماز میں نے مکمل نہیں کی. اب میں جو وہ نماز میری ہوئی نہیں, تو اب میں جو پڑھوں گا اب وہ نئے سرے سے پڑھوں گا. جب نئے سرے سے پڑھوں گا, میں مسافر ہوں تو کتنی پڑھوں گا؟ دو رکعت ادا کروں. مسافر امام, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک صالحین کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے, اب وہ ہوتا مسافر ہے, پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہوتے ہیں, تو آپ نماز پڑھائیں. اب مسافر اگر امامت کرے گا تو مسافر کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ دو. اور مقیم مقتدی کتنی پڑھیں گے؟ اب اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اب مسافر امام ہے تو مسافر امام کی اتباع میں مقیم مقتدیوں کو دو نہیں پڑھنی, کہ جیسے مسافر مقتدی مقیم امام کے پیچھے دو کے بجائے چار پڑھتا ہے, لیکن مقیم مقتدی مسافر امام کی اتباع میں دو نہیں پڑھیں گے, وہ پوری چار پڑھیں گے. اب چار پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کہ پہلی اور دوسری رکعت جو امام کے ساتھ پڑھی ہے مسافر امام کے ساتھ, تو اس میں اس نے قرات کی, پہلی میں دوسری میں قرات کی, اس نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد جو مقیم مقتدی ہے وہ اپنی تیسری اور چوتھی رکعت ادا کریں گے. کون سی؟ اب تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ مقیم مقتدی یہ تیسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہوں گے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے, زبان سے نہیں پڑھیں گے. جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگتی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم وہ قیام کی حالت میں چپ کھڑے رہیں گے. رکو اس کی تسبیح پڑھیں گے, سجدہ کریں گے اس کی تسبیح پڑھیں گے, پھر تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا, اور اس میں بھی ہاتھ باندھ کے بغیر کچھ پڑھے. سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار وہ چپ رہے گا, اس کے بعد میں پھر وہ رکوع سجود کی تسبیح کر کے اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر دے گا. تو جو مقیم مقتدی ہے مسافر امام کے پیچھے, جس کو اب تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرنی ہے, تو وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس مقیم مقتدی کا حکم وہ لاحق کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ اب یہ لاحق کیا ہوتا ہے, یہ پورا چیپٹر ہے. مسبوق کیا ہوتا ہے, لاحق کیا ہوتا ہے, مدرک کیا ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیا گیا ہو مقتدی کی اقسام. تو جو لاحق مقتدی ہوتا ہے تو لاحق کو قراءت نہیں کرنی ہوتی, لاحق کو قراءت نہیں کرنی ہوتی. لیکن جو مسافر مقتدی تھا وہ امام صاحب تھے مقیم, مسافر مقتدی تھا تو مسافر مقتدی جو اپنی بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا اس میں وہ قراءت کرے گا, لیکن مسافر امام کے پیچھے جو مقیم مقتدی ہے اس کو اپنی رکعت جو تیسری اور چوتھی پڑھنی ہوگی اس میں اس کو قراءت نہیں کرنی. مسافر پر حالت سفر میں سنتوں کا معاملہ, سنت غیر موقعہ کوئی نہ پڑھے گناہگار نہیں, لیکن سنت موقعہ اس کو اگر کوئی ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہگار ہوتا ہے. اب مسافر ہے وہ سنت موقع نہیں پڑھتا, تو مسافر کے لیے سنت موقع کے حکم میں تخفیف ہو جاتی ہے, تو اس کو اگر یہ نہیں پڑھتا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. لیکن مسافر کو سفر کی جو حالت ہے, جیسے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یہ جو سفر ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران سفر منزل تک پہنچنے کا جو سفر کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں اگر وہ سنتیں نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حالت امن میں یعنی آپ اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی، بھلے آپ سفر کے دوران ہی ہیں لیکن اپنی کنوینس ہے، اپنی گاڑی ہے، کوئی سفر میں جلد بازی نہیں ہو رہی، تو مسافر کو سنت موقع پڑھنی ہے. لیکن اب حکم میں قدر تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی وہ موقع والا حکم جو سنت موقع کا مقیم کے لیے تھا وہ حکم مسافر کے لیے نہیں رہتا. مسافر کو تیسری رکعت میں اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے جو ہم نے مسئلہ سنا وہ چاروں پڑھ چکا اس کا تھا، اب مسافر جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہے، پڑھنی کتنی تھی اس کو؟ دو ہی پڑھنی تھی، دو ہی کی نیت تھی، پڑھنی بھی دو ہی تھی، لیکن اتحیات میں جب بیٹھا تو اس وقت اس کو اپنا مسافر ہونا یاد نہ رہا، یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب تک تیسری رکعت جو اس کی اضافی شروع ہو گئی، جب تک اس تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، یہ واپسی آ جائے، واپسی آ جائے، اتحیات میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کرے. اگر تیسری رکعت مسافر نے پڑھ لی یعنی کہ سجدہ میں چلا گیا، تو اب اس کو ایک رکعت اور ملانی ہے، ایک رکعت اور ملانی ہے، اور ایک رکعت اور ملانے کے بعد یعنی چار کمپلیٹ کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا. اگر یہ پہلی دو رکعتوں کے قعدے میں بیٹھا تھا تو وہ دو رکعتیں فرض جو ظہر یا عصر یا عشاء یہ پڑھ رہا تھا وہ فرض ادا ہو گئے، اور تیسری اور چوتھی جو رکعتیں اس کے حق میں کیا کہلائیں گی؟ نفل. کیا کہلائیں گی؟ تو جان بوجھ کے مسافر کو یوں نفل کی نیت کر کے تیسری اور چوتھی نہیں پڑھنی. یہ بھولے سے اگر ایسا ہو گیا کہ تیسری کا سجدہ کر لیا تو ایک رکعت اور ملا رہے، سجدہ نہیں کیا تو واپسی دوسری رکعت کے قعدے میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو کمپلیٹ کرے گا. اچھا، بس اوقات نمازی پڑھ تو رہا تھا، یعنی یہ آدمی پڑھ تو رہا ہے دو ہی رکعتیں، اور اس کے ذہن میں کیا ہے کہ مجھے دو رکعتیں پڑھنی تھیں، ٹھیک ہے، اور نماز یعنی اپنا مسافر ہونا اسے پتا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس وقت اس کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ مسافر ہے، اس نے نیت کی، نیت کرتا ہوں چار رکعت ظہر اور آگے جو جو نیت کے الفاظ ہیں وہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز اسٹارٹ کر دی. ابھی پہلی رکعت کے اندر ہی اس کو یاد آ گیا کہ میں تو مسافر ہوں، اور نیت کتنے کی اس نے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ مطلب ابھی سلام پھیر کے نماز توڑ کے کیا کرے؟ اس کو نماز توڑنی نہیں ہے. کیا؟ نماز توڑنی نہیں ہے. اس کو پہلی رکعت ادا کرے، دوسری رکعت ادا کرے، دوسری کے بعد تیسری کے لیے کھڑا نہ ہو، یہ دوسری رکعت میں ہی اتحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے نماز کو کمپلیٹ کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی. نیت کتنے کی تھی اس نے؟ تو وہ نیت اس کی لغو ہے، اس کو جو کرنٹ اس کے لیے حکم ہے اس کو وہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی مقیم ہے، بڑا مسافر اتنا رہا کہ سفر کرتے کرتے قصر کی عادت پڑ گئی، اب یہ مقیم ہو گیا، کراچی آ گیا واپسی، لیکن قصر کی عادت اتنی پڑی تھی کہ یہ اب چار رکعت زور پڑھ رہا ہے، اپنے یہاں پہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز زور قصر اللہ اکبر، اب اس کو اب پتہ چلتا کہ اب تو میں باب المدینہ میں آ چکا ہوں، مقیم ہوں، تو اب یہ کیا کرے؟ نماز توڑ کے دوبارہ سے یہ اپنی دو رکعت کے بعد تیسری بھی پڑھے گا، چوتھی بھی پڑھے گا، جو اس وقت اس کے لیے حکم ہے یا اس کے مطابق نمازوں کو کمپلیٹ کرے گا. اس کی نیت جو دو کی تھی وہ لغو ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سفر کے اور دیگر نمازوں کے جو شرعی احکام ہم نے سنے ہیں انہیں یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم مدنی قاعدہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں. آج انشاءاللہ عز وجل تختی نمبر 15 کا تو اختتام ہو چکا ہے, 16 کا انشاءاللہ عز وجل آغاز کریں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں, ابتدا کی دعا پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج تختی نمبر 16 کا ہم آغاز کریں گے, اور تختی نمبر 16 میں 3 قاعدے بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 لام کا قاعدہ, الف کا قاعدہ, اور نمبر 3 را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد. الف کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد, لام کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد, اور را کو پر اور باریک پڑھنے کے قواعد. اب یہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے, لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت ہی آسان ہے. تو سب سے پہلے ہم 2 قاعدوں کو سنتے ہیں, الف اور لام. کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے, لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے. آئیے اب سبق نمبر 16 میں جو قواعد دیے گئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبق نمبر 16, تفخیم و ترقیق. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا, اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے. تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا, اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. 3 حروف, الف لام را. کون کون سے؟ الف لام را. کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اچھا, سب سے پہلا قاعدہ الف کا بیان کیا گیا, الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے. بہت ہی آسان قاعدہ ہے. الف, الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر, اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں. بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے تو الف بھی پر ہے, الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا. مثال کے طور پر قال, قاف الف زبر قا, قاف کے ساتھ کیا ہے؟ الف. تو الف سے پہلے والا حرف قاف ہے پر, تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. اسی طرح کانا, باریک قاف سے کانا. صحیح ہے, یہاں مدنی قاعدے کی تختی نمبر 16 کا 4th کلمہ ہے کانا. تو اس کانا میں دیکھیے کہ قاف الف زبر کا ہے, صحیح ہے, اور الف سے پہلے قاف باریک ہے, تو الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں. یہ آسان سا قاعدہ, الف سے پہلے والا حرف پر تو الف پر, الف سے پہلے والا حرف باریک تو الف بھی باریک پڑھا جائے. اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے, اللہ عز وجل اسم جلالت, اللہ عز وجل کے لام کو کب پر و کب باریک پڑھیں گے. لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں۔ کب پر پڑھنا ہے؟ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر اور پیش آ جائے، صحیح؟ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ تو یہ بھی بہت ہی آسان سا قاعدہ ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ عز و جل کا لام پر پڑھا جائے گا، پیش ہو تو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب باریک کب پڑھیں گے؟ اللہ عز و جل کے لام کو باریک اس وقت پڑھیں گے کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں، جیسے للہ باللہ، صحیح؟ اچھا آگے ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ تو آج صرف یہ دو قاعدے، بہت ہی آسان ہے، اس کے مطابق کلمات کو پڑھتے ہیں اور ان قواعد کا اجرا کرتے ہیں۔ تختی نمبر 16 کی پہلی لائن کلمہ ہے قولا، اس پر شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کلمہ قاف الف زبر قا لام زبر لا قال قال۔ اب یہاں دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قاعدہ سیکھا کہ الف سے پہلے والا حرف پر تو الف بھی پر، تو یہاں پر ق الف کو پر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف قاف پر ہے، تو پڑھیں گے ہم قال۔ اگلا کلمہ ہے صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا زبر طا صراط صراط۔ یہاں پر بھی آپ کو را کے ساتھ الف نظر آ رہی ہے، صحیح ہے؟ اس الف کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف را پور ہے، لہذا الف کو پور پڑھیں گے صراط۔ آگے ہے سین زیر سی را الف زبر را سرا جیم دو زبر جن سراجن سراجن۔ اس الف کو بھی پور پڑھیں گے کہ الف سے پہلے والا حرف را، را پر زبر ہے اس لیے را کو پور پڑھیں گے، اس لیے الف کو بھی پور پڑھیں گے۔ آگے ہے کاف الف زبر کا نون زبر نا کان کان۔ اس الف کو جو کہ کا کے ساتھ ہے، کاف الف زبر کا، اس الف کو باریک پڑھیں گے، وجہ یہ کہ الف سے پہلے والا حرف کاف باریک ہے اس لیے الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے میم الف زبر ما لام دو زبر لن مالن مالن۔ آگے ہے میم زبر ما فا الف زبر فا ما فا ز دو زبر زن مفازن۔ پوری لائن رواں سے پڑھ لیجئے، قال صراط سراجن کان مالا مفازن۔ آگے ہے طا طا الف زبر طا لام زيد لي طالي با بيش بو طالب طالب. اب یہاں پر بھی تو تو الف زبر تو ہے الف ہے اور الف سے پہلے حرف تو پر ہے تو الف کو کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے طالب. آگے ہے تا الف زبر تا با واو پیش بو تابو تابو. آگے ہے خا الف زبر خا لام زیر لی خالی دال دو زبر دن خالدن. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خا حرف خا پر نکل رہا ہے کہ نہیں, اس کو تھوڑا سا محسوس کیجئے اور اتنی آواز سے پڑھیے کہ آپ کے کان سن لیں خالدن خالدن. عین الف زبر عا با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن عابدن. غین الف زبر غا غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق غاسق. اگلا کلمہ ط زبر ط عین الف زبر ع طع طع میم دو زیر من طعام طعام. تیسری لائن. اب یہاں سے اللہ عز و جل کے لام یہ شروع ہو رہے ہیں, ان کو کس طرح پڑھیں گے یہ آپ قاعدہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لام سے قبل زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پر اللہ عز و جل کا لام نظر آ رہا ہے, اس پر انگلی رکھیے, اس کو ہجے اور رواں سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ پر کر دیجئے اللہ کم پر ہے اور پر کیجئے اللہ ہا پیش ہو اللہ اللہ اور پر کیجئے اللہ واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ واللہ ہا پیش ہو واللہ پر کیجئے واللہ فا لام زبر فل لام کھڑا زبر لا فاللہ فاللہ. اللہ عز و جل کا لام پر کیجئے فاللہ ہا پیش ہو فاللہ. فا باریک رہے گا, اللہ عز و جل کے لام کو صرف پر پڑھیں گے فاللہ. آگے ہے حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل انل لام کھڑا زبر لا ان اللہ اللہ کے لام کو پور پڑھیں ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ آگے ہے ہا پیش ہو واو لام زبر ول ہول لام کھڑا زبر لا ہو اللہ اللہ کے لام کو پور پڑھیں ہو اللہ ہا پیش ہو ہو اللہ ہو اللہ آگے ہے میم زیر می نون لام زبر نل دوبارہ سن لیجئے نون لام زبر نل مینل مینل لام کھڑا زبر لا مین اللہ مین اللہ ہا زیر ہی مین اللہ اللہ عز و جل کی لام کو پور پڑھیں مین اللہ آگے ہے رسول اللہ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے رسول اللہ رضی اللہ رضی اللہ جیسے ہم اردو میں زواد پڑھتے ہیں ضاد کو زواد کہتے ہیں صحابہ کرام کا نام بھی آتا ہے تو رضی اللہ پڑھتے ہیں تو ضاد پڑھیں رضی اللہ رضی اللہ آگے ہے قالوا اللہم اللہ عز و جل کے نام کو پور پڑھیں قالوا اللہم اب جو اللہ عز و جل کے نام آ رہے ہیں ان کو باریک پڑھیں گے للہ باللہ بسم اللہ قل اللہم ما ولاهم ما ولاهم الا الذين الا الذين ان الذين قلنا کیجئے ان الذين على صلاة على صلاة الحمد للہ عز و جل تختی نمبر 16 کی 5 لائنیں ہم نے پڑھ لی ہیں اور ان 5 لائنوں میں دو قواعد کی ادائیگی کی ایک تو الف کو کب پور و کب باریک پڑھیں گے اور دوسرا لام کو کب پور و کب باریک پڑھیں گے جب اللہ عز و جل کا نام ہو تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ عز و جل کے لام کو پور اور زیر ہو تو باریک اور اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں سب کو باریک پڑھے جاتے ہیں دعائے کہ اللہ تعالی ہمیں قواعد کے مطابق مدنی قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین اپنے قرآن پاک کھول لیجئے قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں میں سے ایک سورت پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو آج انشاء اللہ عز و جل سورت اللہب انشاء اللہ عز و جل جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ایک مرتبہ دہرائی کریں گے اور پھر انشاءاللہ سورت الاخلاص اس سورہ مبارکہ کی آیتوں کی ادائیگی کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب تبت يدا أبي لهب وتب. اب پوری آیت پڑھیں گے. تبت يدا أبي لهب وتب وتب ما أغنى. ما میں مد ہے, اس کو کھینچ کر پڑھیں گے, غین کو پر پڑھیں گے. اغنا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب پوری آیت پڑھتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کسب. تیسری آیت سیصلا نارا ذات لہب. اب پوری آیت پڑھیں گے. سیصلا نارا ذات لہب. سيصلى نارا ذات لهب. آیت نمبر چار کا پہلا کلمہ ہے وامرأته. اس کی ہم نے ہجے بھی کروائی تھی تاکہ ہم اس کو درست پڑھیں. وامرأته, ہاں بعض اس کو غلط پڑھتے ہیں, وم را تو پڑھ لیتے ہیں, حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں, وم را تو پڑھ دیتے ہیں, حمزہ کو پڑھتے نہیں ہیں. حمزہ کو پڑھیں گے وم را تو را تو وم را تو حمالة الحطب حطب. پور پڑھیں گے حطب. پوری آیت پڑھ لیجئے. وامرأته حمالة الحطب آیت نمبر پانچ فی جیدہا حبل من مسد. پوری آیت پڑھتے ہیں فی جیدہا حبل من مسد. یہ تو ہماری سورۃ اللہب جس کو ہم نے کل بھی پڑھا سیکھا تھا, اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کی توجہ دلانے کے لیے اس کی ایک مرتبہ پھر دوہرائی کروا دی گئی. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الاخلاص, تو اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل قل هو اللہ. اللہ کے لام کو پر پڑھیں. هو اللہ احد احد. قل هو اللہ احد. آگے ہے اللہ الصمد. اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ گیا, صحیح ہے. اور اللہ عز و جل کے لام کو کیسے پور کریں گے یہ بھی بار بار ہم نے تکرار کی ہے کہ مکمل پور کیجئے. اللہ الصمد. اگر اس طرح پڑھیں گے اللہ 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 نہیں اللہ الصمد، اگلی آیت لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، آخری آیت ولم یکن له کفوا احد، اب دیکھیں آخر میں ہے کفوا، بعض پڑھتے کفوا، کفوا کفوا نہیں ہے، واو دو زبر ون، تو کیا پڑھیں گے کفوا، کیا پڑھیں گے کفوا، ولم یکن له کفوا احد، ون ون واو دو زبر کفوا احد. اب ایک بار پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.